الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم النكاح بركة أيسره مؤونة. آج کا مضمون جو ہے ہر مضمون کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہے. نفس کی، معاشرے کی، شہر والوں کی، صوبہ والوں کی، ملک والوں کی، انٹرنیشنل اور بین الاقوامی رسومات کے کا مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنت پر چلنا، یہ ہے مومن کی شان. شیر جو ہے ہمیشہ اس کے دھارے کے شیر بہتا ہے، شیر تیرتا ہے دریا میں دھارے کے خلاف. مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ بھائی اس شہر میں میری برادری میں کیا طریقہ ہے. مومن کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ برادری کا کیا طریقہ ہے، ہمارے خاندان میں یہ رسم کس طرح ہوتی ہے. یہاں تک کہ صوبے سے بھی نہیں پوچھتا، حتیٰ کہ ملک سے بھی نہیں پوچھتا، یہاں تک کہ بین الاقوامی برطانیہ اور امریکہ کے طرز و طریقے کھانے پینے کے، شادی بیاہ کے تو کیا پوچھتا. جس چیز پر بین الاقوامی اجماع ہو جائے اصولی طور پر کہ ساری دنیا کا یہ بین الاقوامی اصول طے کر لیا گیا، لہذا اس پر ساری دنیا کو چلنا پڑے گا، تو مومن یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پڑے گا، ہم نہیں اس کے پابند ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے نبوت اور آپ نے جو ہمیں طرز حیات نصیب فرمایا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہمیں جینے کا طریقہ، خوشی میں خوشی منانے کا، غم میں غم منانے کا، ختنہ، عقیقہ، جتنی بھی شادی بیاہ، اس میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا حکم ہے، اس کا نام ہے ایمان. آپ خود سوچ لیں کہ اگر ساری دنیا ایک پلے پر ہو، ساری دنیا کا طریقہ ایک پلے پر رکھ دو اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ دو، بتلاؤ بھائی کس کا وزن زیادہ ہوگا؟ مومن کی کیا شان ہے؟ اللہ کو کون سا طریقہ پسند ہوگا؟ جس نے پیدا کیا کسی نے اور خالق کی مرضی کے مطابق مخلوق کو کیا حق ہے وہ بین الاقوامی فیصلے کرنے کا؟ جینے کا طریقہ تو زندگی دینے والے کے اختیار میں ہے، زندگی ہمیں کوئی دیتا ہے اور ہم اپنی مرضی سے جینے کا طریقہ طے کر لیں کہ نہیں ہم خاندان اور برادری پہ چلیں گے یا اپنے نفس کے کہنے پر چلیں گے. یہ ساری نافرمانیاں اسی لیے تو ہیں کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے نفس کے طریقے پہ چل پڑیں، مزہ آئے گا لیکن مزے کے ساتھ سزا بھی ہے. آج ہی میں نے کچھ دوستوں سے بتایا اب اخبارات میں جو تصویریں آتی ہیں یا کہیں بھی کوئی عورت سامنے آ جائے، چاہے کاغذ پر ہو، تالاب کے دریا کے پانی پر ہو، ٹیلی ویژن پر ہو، کہیں بھی عورت نظر آ جائے، نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مرد کو دیکھے، نہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت کو دیکھے. نابینا صحابی سے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیویوں کو پردہ کرایا اور ارشاد فرمایا اے تجیبہ تم دونوں پردے میں ہو جاؤ. عرض کیا الیسا ہوا عما، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الستما الستما تو سرا نہیں، کیا تم بھی نہیں دیکھتی ہو؟ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ٹیلی ویژن کے سامنے حجن اماں بھی بیٹھی ہیں، تسبیح پڑھنے والی بھی بیٹھی ہیں، تبلیغ کرنے والی بھی بیٹھی ہیں. خواتین کے لیے بالکل حرام ہے کہ غیر مردوں کو ٹیلی ویژن پر دیکھیں، اور مردوں کے لیے بالکل حرام ہے کہ ٹیلی ویژن پر عورتوں کو دیکھیں. آج کہتی ہے امت کی ہم پریشان ہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں رشتے نہیں ملتے، کوئی کہتا ہماری روزی میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے قلب میں سکون نہیں. لیکن اس کی وجہ بھی تو معلوم کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے اپنے کو دور کر رکھا ہے. جب انسان اپنے مرکز سے دور ہوتا ہے تو مچھلی کو پانی کے مرکز سے دور کر دیا جائے، ساری دنیا اس کو سکون نہیں پہنچا سکتی. ہماری روحوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض کر کے چین اور سکون کا خواب دیکھیں گے، تو یہ خواب ہمارا کبھی تعبیر سے ہم آشنا نہیں ہوگا. ہم شرمندہ تعبیر کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنی دوسری اصطلاح میں بات کرتے ہیں. ہمارا یہ خواب تعبیر سے آشنا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، لعنت کرے اللہ ان مردوں پر جو عورتوں کو دیکھتے ہیں، اور لعنت کرے خدا ان عورتوں پر جو بے پردہ پھرتی ہیں اور اپنے کو دکھاتی ہیں. لعنت کے کیا معنی ہیں؟ ذرا یہ بھی سوچیے. ہر شخص کہتا تیرے اوپر لعنت ہو. بھائی لعنت کے معنی ہیں اللہ تعالی کی رحمت سے دوری. لعنت کے معنی تمام عربی لغت میں دیکھ لو، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری. کیوں صاحب؟ جب خدا کی رحمت سے دوری ہو جائے گی تو ہمارے کام میں آسانی ہوگی، رزق میں برکت آئے گی، قلب میں سکون ملے گا، ذکر میں حلاوت ملے گی، ایمان کی تکمیل ہوگی، تقویٰ کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے ایسے شخص کو. نہ دنیا میں عزت نہ آخرت میں. آج سارا انسان اسی طرح سے پریشان ہے. بادشاہوں کے تخت و تاج سے لے کر وزارت عظمیٰ کی کرسیوں سے لے کر فیکٹری مالکان کے گھرانے سے لے کر رومانٹک دنیا اور شراب و کباب اور بدکاریوں کی مست دنیا سے لے کر جھوپڑیوں تک آج نافرمانی کی وبا پھیلی ہوئی. آپ کسی جھوپڑی سے گزرے وہاں بھی گانے کی آواز آ جائے گی. آج پھر سارے عالم میں آگ لگی ہوئی. اشکر اللہ شاہ ما دستور داد، اللہ تعالیٰ مرحومی کی قبر کو نور سے بھر دے. کیسی بات فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے ہم کو اپنے نام لینے کا دستور نازل کر دیا. ہر وقت دستور کی باتیں ہو رہی ہیں. ارے ہماری زندگی کا دستور اور میرے اللہ کا نازل کیا دستور اشکر اللہ شاہ ما، اشکر اللہ ہے قرآن یا نہیں؟ اشکر اللہ شاہ ما دستور داد، میرے اللہ نے اپنے نام لینے کا دستور قانون نازل کر دیا. کیوں؟ اندر آتش دید، ہمیں شہوت کی معاشرے کی آگ میں دیکھا، گندگیوں میں دیکھا. اندر آتش دید، ہمیں آگ میں پریشان تڑپتے دیکھا. مارا نور داد، آگ کا علاج نور ہے، نار کا علاج نور ہے. اگر اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود کی آگ میں ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں، تو اس معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے دلوں کو غم پروف کر سکتا ہے. مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، زندگی پرکیف پائی گھر سے دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. سید سلیمان ندوی نے میرے شعر کی تائید کی کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، اے خدا تیری محبت کا ایک ذرہ غم اگر نصیب ہو جائے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے تو دونوں جہاں کے غم سے نجات مل جائے. دنیا بھی عیش، آخرت بھی عیش. اللہ سے ہٹ کر کسی کو چین کا خواب دیکھنا، یہ وہی ہے عشق بتا میں اثر کرتے ہو فکر راحت، حسینوں کے عشق کے چکر میں تم راحت تلاش کرتے ہو، عشق بتا میں اساد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں، جس بات سے اللہ ناراض ہو وہاں چین کا خواب، وہاں لذت کا خواب، ہزارہ ذلتوں، رسوائیاں، پریشانیاں، صحت جسمانی بھی خراب اور صحت روحانی بھی خراب، معاشرے میں بھی ذلت، اللہ کی نافرمانی سے دل، جس سے اللہ رخ پھیر لے وہ اس کو سکون نہیں مل سکتا، اور جس کی دل پر اللہ کی نظر کرم پڑ جائے وہ دل بے شمار غموں میں بھی بے سکونی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، بے شمار غموں میں بھی جس دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو وہ ہزاروں حوادث میں، ہزاروں غموں میں بھی بے سکونی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے جہاں جس دل پر ان کی نظر ہوتی ہے وہ دل مست و شاد رہتا ہے، اس دل کو دنیا پریشان نہیں کر سکتی. جس قلب کو اللہ تعالیٰ باسکون رکھنا چاہے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اور جس کو اللہ نہ چکھے اسے ساری دنیا چکھے. یہ میں نے بنایا آج یہ جملہ، آپ نے محاورہ بچپن سے ہی سنا ہوگا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، مگر اختر نے ایک اضافہ کر دیا، قرآن کی آیت تو نہیں کہ میں اضافہ کرنے کا حق نہیں رکھتا، تو دنیاوی محاورات ہیں. جس کو اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے، جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ جس دل پر نظر عنایت سے دیکھ لے وہ گلستہ ہو جاتا ہے. جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستہ ہو گیا اور تم نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیابا ہو گیا. اللہ جس سے ناراض ہو جائے وہ ایئر کنڈیشن میں اور تھوکوں میں اور تخت تاج میں بھی پریشان رخ بے سکون رہتا ہے. لاکھ بریانی اور شامی کباب کھاتے رہو، جب دل پر غموں کے ہتھوڑے ہیں، ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے. یہ پرانا شعر بھی سن لو، میرا ہی ہے یہ. آج کل لوگ اللہ کو چھوڑ کر سینما، وی سی آر، حسین عورتوں کے چکروں کے دے پڑ کے کہتے ہیں بہت سی چلو بھائی اس طرح سے، یہ کچھ نہیں، اس کا انجام یہی ہوگا جو میں اپنے شعر میں پیش کر رہا ہوں. اگر دل میں کسی تصویر بتا آ گئی، کسی کی صورت آ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، دل پر پریشانیوں کے ہتھوڑے لگیں گے اور مغز دماغ میں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کھوٹا داخل کر دے گا، نیند حرام ہو جائے گی. ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. جناب یہ اس فقیر کا شعر ہے، بزبان ملا رومانٹک شعر بھی سن لو، مگر سب اصلاح کے لیے. یہ رومانٹک تو ہیں مگر اصلاح کے لیے. آپ کو بحر اٹلانٹک میں غرق ہونے سے میرے شعر رومانٹک بچا رہے ہیں، بے فضل اللہ، اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہو، شرط یہ ہے. کیونکہ اگر خدا کی توفیق نہ ہو تو خود شیخ کی اولاد بھی ضائع ہو سکتی، علماء کی اولاد بھی ضائع ہو سکتی، اولی ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے ہر ایک کو اللہ سے گڑگڑانا چاہیے، ان کا فضل اگر نہ ہو پھر کسی وافیض کا فیض بھی کام نہیں کرتا. اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی، چین کی زندگی کی دعوت دی جاتی ہے آپ حضرات کو، کہ نہ دنیا میں آخرت میں دونوں جہان میں چین اللہ کے نام سے ہے اور ان کو راضی کرنے سے. اس کے لیے نہ تو الیکشن کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے حسین بیویوں کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے نوٹوں کی گڈیوں کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے شامی کباب اور بریانی کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک مسلح چاہیے، ایک تصویر چاہیے، اور آپ کا بوریا اور چٹائی چاہیے. اتنا سستا سکون کا انتظام اور ہفت اقلیم کے سلطنت سے زیادہ اللہ اس کے قلب کو اپنے قرب کی لذت سے کھا دیں گے. ہفت اقلیم کی سلطنت سے زیادہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیم آتا. دوستوں میں عقل سے سوچ لو، ابھی دل میں چاہے وہ مقام نصیب نہیں ہوا، مگر عقل سے سوچ لو کہ جو خدا دنیا کے بادشاہوں کو تخت تاج کی بھیک دیتا ہے، جو خدا لیلا کے گالوں میں حسن و جذب جذب دیتا ہے، جو جس سے مجنو پاگل ہو سکتا ہے، جو خدا شامی کباب و بریانی میں لذت لاجواب رکھتا ہے، جس بنتا ہے لذت لاجواب ہی سے تو شامی کباب. لیکن جو اللہ یہ ساری خالائق، ساری مخلوقات، ساری نعمتوں میں لذت کی بھیک دیتا ہے، سلطنت سے لے کر ہر شعبے کی لذت کو سوچ رہے ہیں آپ، عمدہ لباس، عمدہ مکان، شامی کباب، بریانی، ساری نعمتیں، لیکن جو اس کے دل میں خود لذت دینے والا سارے عالم کو، دونوں جہان کو، یہاں تک کہ جنت کی نعمتوں میں بھی جو لذت ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرکز سے عطا ہوتی ہیں، وہ تعالیٰ کی بھیک ہے. لیکن جب بھیک دینے والا جس کے دل میں آئے، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کیا عالم ہوگا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے، ذرا یہ سمجھ لو کدھر سے، یہ دل، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے نام سے دونوں جہان کی دولت کو رکھا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ ہر وقت ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. ارے بھائی، کس کے گھر میں بوریا اور چٹائی نہیں ہے؟ کس کے گھر میں تسبیح نہیں ہے؟ ایک مصلی میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ جس کو مصلی اور تسبیح اور قرآن شریف اور مناجات مقبول اور چٹائی کے پیسے نہ ہوں، وہ مجھے خط لکھ دے. اتنا سستا تصور، اللہ کے قرب کی دولت اتنا آسان. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان. آخر حافظ شیرازی کو اللہ نے کیا دیا؟ ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی طرف سے وہ بیان کرتے ہیں، مت سمجھ لیجیے گا کہ بس حافظ شیرازی دو تین نام لیتے ہیں یہ اور باقی تو سب پھٹی چل رہے. نہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو قلب دیتے ہیں، کسی کو زبان دیتے ہیں. دنیا بھر کے اولیاء اللہ اس لذت سے آشنا ہیں، لیکن ان کے پاس زبان نہیں ہے. بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی زبان بنا دیتا ہے، ورنہ اکثروں کا حالات ایسی ہوتا ہے. قیامت ہے تیرے عاشق کا مجبور بیاں رہنا، قیامت ہے تیرے عاشق کا مجبور بیاں رہنا، اور زبان رکھتے ہوئے بھی اللہ اللہ بے زبان رہنا، اور سراپا داستان ہو کر کے بھی بے داستان رہنا. بات یہ ہے، معروف فرماتے ہیں، بوئے آ دل پر چھپرا میشور، جب اللہ تعالیٰ کی خوشبو عرش اعظم سے اس زمین پر ان کے نام لینے والوں کو عطا ہوتی ہے. غور سے سنیے، بوئے آ دل بھر چپرنا میشور، پرنا مانے اڑ کر کے عرش اعظم سے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی عبادت کی لذت آتی ہے، اللہ کے قرب کی خوشبو آتی ہے زمین پر، یہ زباں جملہ حیران میشور. تو جتنی زبانیں ہیں، زبانیں مخلوق ہیں، محدود ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود، ان کی لذت بھی غیر محدود ہے. مخلوق کی لغت اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت کو تعبیر نہیں کر سکتی. اس لیے معروف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ زباں، زبان کی جمع زباں جملہ حیران میشور، ساری زبانیں حیران رہ جاتی ہیں. شاہ فضل الرحمان صاحب بن مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تحجد کے وقت میں کبھی کبھی یہ دو تین شعر پڑھا کرتے تھے. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم. ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. شاعری مد نظر مجھ کو نہیں، واردات دل لکھا کرتے ہیں. ہر ایک سے کہاں کھلتی ہے طبیعت، پہلے دل سے دل ملائے، کوئی طلب تو لائے، ہر ایک کو شربت کیسے اللہ کی محبت کی کوئی پلا دے. جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے، داستان عشق ہم کس کو سنائیں آپ. سب کو دیکھتا ہوں کہ دنیا ہی کی طلب گھسی ہوئی، کوئی بھی زمین پر ایسے بندے مل جائیں جو خدا سے یہ کہہ رہے ہوں کہ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے خدا، اس روئے زمین پر کچھ بندے آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، اور میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. ایسے بندے ذرا مل جائیں تو دیکھیے دل کیسا کھلتا ہے. اور دل کا ورنہ غیر اللہ کے طالب ہو کر کے اللہ کے طلبگاری کے ماحول میں رہنے سے کیا ہوگا. دماغ و دل میں سڑائیں سنڈاسی گھسی ہوئی، بڑی مشکل سے اللہ ہی سے روئے گڑگڑائے تو وہی پاک کرتا ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامود کا تو ہوں 12 بجے رات کے بعد جوش میں آئے، میں موجود تھا اس مجلس میں، آج سے 25-30 برس پہلے کی بات ہے. حضرت کے دل میں جوش آیا، مضمون اللہ تعالیٰ کی محبت کا تیز ہو گیا 12 بجے کے بعد. تو کچھ لوگ گھڑی دیکھنے لگے، فرمایا آپ لوگ اٹھ کے چلے جائیے، کیونکہ مجھے تو آدھی رات کے بعد مضمون عطا ہوتا ہے. یہ فقیری ہے، ناز و نعمت سے نہیں ملتی. ناز و نعمت والوں کو فقیری نہیں ملتی. اللہ کا تعلق و تصوف اور اللہ سے خاص ولایت و دوستی کا تعلق، ناز پرورد تناؤ نمبر راہ و دوست، ناز و نعمت کا پالا ہوا اللہ کا راستہ نہیں طے کر سکتا. لہذا آپ لوگ اٹھ کے چلے جائیے. پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا، داستان عشق کی ہم کس کو سنائیں آخر، داستان عشق کی ہم کس کو سنائیں آخر، جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے. اب دیواروں کو کیا سنائے، انسان تو ملے، خدا کی محبت تلاش کرنے والا تو مل جائے، انشاءاللہ اللہ اپنا دل رکھ دیں گے اس کے سامنے. شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میرے پاس کوئی اللہ کی محبت سیکھنے آتا ہے اور وہ میرا ذکر بتایا ہوا اور میرے طریقے بتائے ہوئے سے اس دل میں صاحب نسبت اور ولی اللہ بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، نفس و شیطان کی غلامی سے نکل کر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حیات سے مشرف ہو جاتا ہے، تو اس اللہ والے طالب پر میرا دل چاہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے اور مجھ پر فدا ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہی اس پر فدا ہو جاؤں. یہ ہے قول میں نے سنا شاہ مولانا محمد احمد صاحب سے، میں نے جن سے سنا وہ آج میں بیان کر رہا ہوں. میرے بہت سی باتیں کانوں سے ملی، کتابوں سے نہیں ملتی ہیں، یہ باتیں میرے بزرگوں کی صحبتوں سے ملی. شیخ المشائخ ہیں اس وقت، وہ حضرت مولانا رحمۃ صاحب ان کو شیخ المشائخ لکھتے ہیں، شیخ المشائخ لکھتے ہیں، اور فرمایا میں نے بھی ان کو اپنا شیخ بنایا ہوا ہے. بلگرام میں حضرت نے بیان کرایا مولانا محمد احمد صاحب کا، اور حضرت نے ایسے جوش سے روتے ہوئے گریا ازاری کے ساتھ بیان کیا اللہ کی محبت کو. دوستو کیا عرض کروں، اللہ والوں کی تقریر میں کیا اثر ہوتا، سارا مجمع رونے لگا. حضرت مولانا روحق صاحب کھڑے ہو گئے اور فرمایا آج آپ لوگوں نے مولانا محمد احمد صاحب کا بیان تو ہوا، لیکن آج آپ نے مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کا بیان سن لیا. شیخ کا فیض تھا، شیخ کا سارا فیض بیان ہوئی. تو یہ چیز ہوتی ہے طلب، پیاس ہو تو پانی پلانے والے موجود ہیں، اور پیاس نہ ہو بلغم ہے، ڈبل نمونیا ہے، کھانسی آ رہی، ہم شربت الافضا کس کے لیے کیا کریں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب دام برکاتہم نے فرمایا الہ آباد میں، میں موجود تھا، فرمایا کہ ایک بزرگ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، ایک آدمی آ گئے، دو آدمی آ گئے خاموش، تین آدمی آ گئے خاموش، چار چھ دس آدمی آ گئے خاموش بیٹھے ہوئے. یہ بات کس نے بیان کی مجھ سے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب داؤن بکاتا ہوں، جو اس وقت میں ہندوستان کے شیخ المشائخ علماء بھی ان سے فیض لیتے ہیں اور دعائیں لیتے ہیں. مجھ سے فرمایا کہ جب دس بیس آ گئے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، آج تو بیان ہی نہیں ہو رہا. اتنے میں ایک آدمی آ گئے، اتنے میں دس بیس کے بعد ایک صاحب آ گئے، اور وہ بیٹھتے ہی بس حضرت کا مضمون شروع ہو گیا. سب کے دل میں خیال ہوا کہ ہم لوگ کیا تھے، کیا ہم لوگ گاجر مولی تھے، کسی کھیت کے ہم بتھوئے نہیں تھے، یہ ہمارے لیے کیوں نہیں بیان شروع ہوا. ان کو کشف ہو گیا، بزرگ صاحب کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کشف کرا دیتا ہے، اختیار میں نہیں ہے. نہیں، یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ بزرگوں کو سب بات کا علم ہو جاتا ہے. مشرکانہ عقیدہ ہے، کافرانہ عقیدہ ہے. لا یعلم الغیب الا هو، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، لیکن کشف ان کے اختیار میں نہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی ہو جاتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، لہذا کشف ہو گیا. انہوں نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ جو شربت میں نے ہاتھی کے لیے کھولا تھا وہ میں چیونٹیوں کو کیسے پلا دیتا. جوش میں آ کر فرمایا کہ جو شربت میں نے ہاتھی کے لیے کھولا تھا وہ چیونٹیوں کو میں کیسے پلا دیتا. طلب کی بات ہوتی ہے، جس کے قلب میں طلب کا پیالہ بڑا ہوتا ہے، بے انتہا اللہ کا پیاسا ہوتا ہے، اس کو پلایا جاتا ہے. جیسے خواجہ صاحب نے جب ایک صاحب نے حضرت کی علمت کو لکھا تھا شعر میں، وہ چیز تربیت السالک میں چھپا ہوا ہے، عشق حق کی آگ سے سینہ میرا بھر دیجیے. میں نے سوچا کہ ظالم کس قدر طالب ہے، ذرہ نہیں مانگ رہا ہے، خطرہ نہیں مانگ رہا ہے، سینے کی کسی گوشے میں نہیں مانگ رہا ہے، کہہ رہا سینہ میرا بھر دیجیے، عشق حق کی آگ سے سینہ میرا بھر دیجیے. بس یہی کہتا ہوں کہ دنیا میں مردے ہیں سب، مردوں سے دل مت لگاؤ، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. پہلے بھی شعر سن چکے ہو کہ ایک دن سب کی، لڑکا جوان اور لڑکی جوان، سب کی کمر جھک کر کمانی ہو جائے گی. وہاں سن لو میرا شعر، پچھلے جمعہ کو بھی شاید سنا ہو، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. کال پچکنے والے ہیں آنکھوں میں، جو آنکھیں تیر کا صدا پیر رکھتی ہیں ان کی آنکھوں سے کیچڑ بہنے والا ہے، 11.5 نمبر کا چشمہ لگے گا، وہ آنکھ نہیں معلوم ہوگی. آپ غور سے بھی دیکھیں گے کہ آئے یہ وہی آنکھ تھی جس سے ہم مقتول تھے، قتیل جس کی آنکھوں سے قتیل اور مقتول تھے، آج اس کا کیا حال ہے. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی کے حسن پر فدا ہو گیا، یہ ہے ظالم چیز. اسی لیے تو نظر حرام ہے، نظر کو حرام ایسی تھوڑی کر دیا اللہ نے بلا وجہ، مشقت سے بچایا ہم کو اور ہمیں مصیبت سے بچایا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس نے نظر عبد کو حرام فرمایا. اللہ چاہتے ہیں میرے بندے چین سے سوئیں، سکھ کی زندگی گزاریں، چین سے سوئیں، آرام سے رہیں. لہذا اس کی نیند حرام ہو گئی، اپنے وطن واپس چلا گیا، ہر مہینے میں خط لکھ رہا ہے کہ تارے گنتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، اختر شماری کرتے ہیں. اختر شماری مانے تارا گننا، کہیں مجھے نہ سمجھ لینا بھائی، اختر مانے تارے کے ہیں، وہ اختر شماری یعنی تارے گنتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں اور شب بیداری کرتے ہیں، چین نہیں، نیند نہیں اڑی ہوئی. وہ اپنا ایسے ہی جواب بھی لکھ دیتا تھا اس کا معشوق. اس طرح سے 5 سال گزر گئے. 18 سال میں دیکھا تھا اس نے، بلکہ 17 ہی سال رکھو، 17 سال کی عمر میں دیکھا تھا اس کو. 5 سال گزر گئے، جب 22 سال ہو گئے تو وہ سارے خطوط کی پوٹ لے کر آیا تھیلی میں بھر کے اور وہاں ملنے آ گیا. دیکھا تو نقشہ جغرافیہ بدلا ہوا، 5 سال میں جغرافیہ بدلا ہوا، ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی. ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی. اب اس نے دیکھا، یا اللہ یہ تو بڑے بڑے عجیب کا آدمی، شکل بالکل بندر کسی ہو گئی، میرا وہ بندرگاہ کہاں گیا جہاں میں جہاز کو لنگر انداز کر رہا تھا، یہ تو بندر ہو گیا، سچ مچ کا بندر ہو گیا، شکل بگڑی ہوئی، گالوں پر بے شمار بال، موش داڑھی بڑی بڑی ہو گئی. تو اس نے مارے شرم کے اپنے عشق کی بھرم رکھنے کے لیے خطوط پڑھنا شروع کر دیا. نیچے دیکھا نہیں جاتا، وہ گیا بزبان حال یوں کہہ رہا تھا کہ دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں. یعنی حسن کا قبرستان دیکھنا آسان ہے، حسن کا قبرستان بنا ہوا تھا وہ، دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں. اب اس نے معلومی فرماتے ہیں کہ اپنے عشق کی بھرم عزت رکھنے کے لیے اس نے خط پڑھنا شروع کر دیا کہ فلاں مہینہ نومبر میں اور ستمبر میں یہ ستم ہوا تھا، ستمبر کے مہینے میں یہ ستم ہوا تھا اور دسمبر میں یہ ہوا تھا. خط پڑھنا شروع کر دیا. وہ سمجھ گیا کہ اب اس سے میری شکل بگڑی ہوئی اور میرا چہرے کا جغرافیہ بگڑا ہوا، اس سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس لیے نظر جھکا کر خط سے کام لے رہا. بس کچھ دو ایک خط سنا، اس کے بعد ایک تماشا مارا کش کے اور کہا کہ ظالم، جب یہ تو فراق و جدائی کا خط ہے، جب میں سامنے ہوں تو اب مجھے کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ خامخواہ اپنی پردہ کوئی وہ کر رہا ہے، بہانے بازیاں کر رہا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے، دیکھا نہیں جاتا. عارضی حسن کا یہی انجام ہوتا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں، دنیاوی اور نفسانی محبتوں کا انجام نفرت اور عداوت. سن لو اس کو، خوب غور سے سن لیجیے، جوان بچے بھی اس کو، میں جوانان چمن سے خطاب بھی کر رہا ہوں. کیا بات، سبحان اللہ. دیکھو یہ کیا ہے، ایک دن اچھا آنے والا. لہذا جب اس نے کہا کہ کیا بتائیں، کیسے دیکھوں آپ کو، اس کا جملہ میں وہ نقل کر رہا ہوں جو مولانا رومی نے مثنوی میں بیان کیا. جب اس عاشق نے دیکھا کہ جغرافیہ بدلا ہوا ہے اور حسن کا قبرستان بن چکا، نہ آنکھوں میں وہ کشش نہ گالوں میں وہ بات، لہذا اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم تو وہی ہو اور چہرہ بھی وہی ہے، تالاب وہی ہے، پانی وہ نہیں ہے اس میں. یہ مولانا رومی کا جملہ ہے کہ تالاب تو وہی ہے جو 5 سال پہلے تھا مگر اس کا پانی بدلا ہوا ہے، لہذا یہ چہرے وہ تالاب ہیں جن کے پانی بدلتے رہتے ہیں، ہر 10 سال کے بعد جغرافی بدلتے رہتے ہیں. اپنی زندگی کو ضائع مت کرو، دنیا میں ایک ہی دفعہ آنا ہے اور اللہ کو سے دل لگانا ہے، حسن فانی سے دل بچانا ہے اور اللہ سے دل لگانا ہے، اور دل کا لگانا اللہ سے اور حسینوں سے دل کا بچانا یہ خانقاہوں سے سیکھنا ہے. جہاں آپ کو مناسبت ہو. یہ نہ کہنا کہ میں یہ آپ کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہوں. اس معاملے میں ہرگز دعوت دینا جائز نہیں سمجھتا ہوں کہ میری طرف آ جاؤ. پتہ نہیں آپ کا گروپ کس سے ملتا ہے. اپنی مناسبت دیکھ لو جہاں دل لگتا ہو, کیونکہ اگر دل نہ لگتا ہو تو یہاں آنا بیکار ہے. میرا شعر میرے دوست ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے پچھلے جمعے کو یاد دلایا کہ جب مناسبت کی بات کرتے ہو تو تمہارا ایک شعر مجھے یاد آ جاتا ہے, یعنی میرا شعر. وہ کیا ہے؟ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا. آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. اگر آپ کو یہاں آ کر اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ مزہ آتا ہے, دل ملتا ہے, تو سبحان اللہ, اختر آپ کی خدمت کے لیے دل و جان سے تیار ہے. اور اگر دل یہاں نہیں لگتا ہے تو کسی محلے والوں کے کہنے سننے سے ورغلانے سے دیکھا دیکھی سے مت آؤ. نمونہ ایک دفعہ چکھا جاتا ہے, بار بار اس کی خاطر مت کرو. مفتی رشید احمد صاحب داؤں بکاتا ہوں, ناظم آباد دارالافتاء والارشاد 4 نمبر, مولانا تقی عثمانی بیت المکرم میں جو عصر کے بعد جمعے کے دن, مولانا رفیع عثمانی مفتی ولی احسن صاحب سکھر میں بھی بزرگ ہیں, لاہور میں, جہاں دل چاہے وہاں لگا لو. مجمع جمع کرنا مقصود نہیں ہوتا. مولانا رومی کو ایک ہی شخص, شمس الدین تبریزی کو ایک مرید ملا تھا, جلال الدین رومی لاکھوں مریدوں سے افضل تھا. ڈنکا پٹ گیا اپنے شیخ کا, پٹوا دیا. بتائیے, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مولانا جلال الدین رومی کے کتنے پیر بھائی تھے, کسی مرید کا پتہ نہیں. اللہ ایک لائق بیٹا دے دیتا ہے تو سینکڑوں نالائقوں سے افضل ہوتا ہے. ایک مرید جلال الدین رومی کو ایسا دیا مولانا شمس الدین تبریزی کو کہ آج مثنوی معروم کے نام سے 28,500 اشعار محبت اور معرفت کے سارے قیامت تک ڈنکا پیٹ رہے ہیں. اس لیے آپ لوگ یہ نہ سمجھیے کہ مجمع آنے سے کوئی عزت ملتی ہے. عزت تو خدا کے ہاتھ میں. ایک 1200 گز لمبی تھی, مفسرین نے لکھا ہے 1200 گز لمبی اور 60 گز چوڑی, اور 2 سال میں تیار تھی. جنگل میں پانی تو تھا ہی نہیں, پانی تو بعد میں سیلاب آیا. تو مسخرے بیوقوف جو نبوت کے مقام سے نابلد حسد کے بیمار کہتے تھے ابھی تک تو نبی بنے تھے, اب بڑھائی بھی بن رہے ہیں کیونکہ وہ بنا رہے. لیکن وہ آدمی فرماتے ہیں کہ بچے وہی لوگ جو کشتی نوح میں بیٹھے, اگر کشتی نوح میں بیٹھ گئے اور جو جنہوں نے ندی کو حقیر سمجھا, کشتی کو حقیر سمجھا, وہ غرق آب ہو گئے. اس زمانے میں معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج بھی اللہ والوں کی کشتیاں موجود ہیں. گمراہی کا طوفان پھیلا ہوا ہے, آج بھی اللہ والوں کی کشتیاں موجود ہیں اور گمراہی کا طوفان اور سیلاب پھیلا ہوا ہے. جو شخص ڈوبنے سے بچنا چاہتا ہے گمراہی میں, کسی کشتی میں بیٹھ جاؤ. یہ مولانا رومی کہتے ہیں, میں نہیں کہتا. مولانا رومی فرماتے ہیں برادر کشتی ہے بابا نشین, اے بھائیو بابا کی کشتی میں بیٹھ جاؤ. مگر کون سے بابا؟ جو سنت اور شریعت کے پابند. کہیں آپ لنگوٹی باز ہیں بابا کے پاس نہ پہنچ جانا جو چرس کی کش مارتے ہیں. ارے ہاں بھائی, آج کل بابا ہوں تو بھی کہتے ہیں. بلکہ جو بابا کی مکھیاں اس کے پاس بھنکتی ہوں, نماز روزہ نہ کرتا ہو ہیں, اور مقدمے باز لوگ پہنچتے ہیں, بھائی مقدمہ جتا دو بابا, آپ کو یہ پوری ملے گی, آلو ملے گی اور اتنا کھانا ملے گا, تو سکھانے والے جو بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے مت لوٹنا. جب ماں بہن کی گالی دے دے ہو بابا, تب سمجھ لو کام بن گیا. اور یہ بابا کون ہے؟ یہ پاگل لوگ ہیں. ظاہر بات ہے پاگل کو زیادہ چھڑا جائے گا تو ماں بہن کی گالی دے گا. جیسا کہ زندگی میں پہلے رہا ہوگا, پاگل ہونے سے پہلے جو جیسا ہوتا ہے پاگل ہونے کے بعد وہی کام کرتا ہے. اگر وہ کنجڑا قصائی کا پاگل ہوا, اگر حافظ قرآن اللہ کا نام رکھے, یا کوئی دیندار کا دماغی طور پر کچھ تو ہو, یعنی بے ہوشی میں بھی, بخار کی بے ہوشی میں بعض حافظ قرآن کو قرآن پڑھتے سنا لیا, بخار چڑھا ہوا ہے, ہوش نہیں ہے اور قرآن نکل رہا ہے اس سے, چونکہ ہوش میں اللہ والا تھا. لیکن جو شخص کی ماں بہن کی گالیوں میں پیدا ہوا تو وہ پاگل ہونے کے بعد بھی ہوئی. جب میں الہ آباد گیا, عجیب و غریب معاملہ, الہ آباد جب گیا ایک آدمی آیا رونے لگا. اس میں نے کہا کیا ہے؟ ان کا تھا ہماری ماں کو ایک پاگل نے اٹھا کے پٹکا, گردن پر ہاتھ پھیرا, اس چھری پھیری اور بوٹی بوٹی اس کی بنا دی. تو میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ قصائی کا کام کرتا تھا پہلے, پاگل ہونے سے پہلے اس نے سوچا کوئی گائے مل گئی ہے. اب بتائیے, کہنے لگا کہ وہ تھا پاگل, ہوا بعد میں, پہلے قصائی کا کام کرتا تھا, گوشت کاٹتا تھا, تو جوڑ جوڑ کو جانتا تھا نا کہاں کہاں سے بغدا لگاتے ہیں. وہ ظالم کو بس کیا تھے, اس کی ماں کو اس نے دیکھا, بڈھی بیچاری 70-80 سال کی پاگل کی حالت میں, پھر گرفتار ہو گیا, وہ شخص بند رہنے لگا. تو اس لیے پاگلوں سے بہت ہوشیار ہو, بابا لوگوں کے پاس مت جاؤ, ہو سکتا ہے کوئی قصائی رہا. ہاں مقدمہ تو بعد میں جیتو گے, بغدا مار دے گا. ہاں حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجذوبوں سے دعا مت کرو, مجذوبوں کی دعا نہیں قبول ہوتی. یہ وہی کرتے ہیں جو وہاں سے ان کو کچھ, اگر سچا مجذوب ہے تو بھی کچھ مفید نہیں. ہمیشہ قطب الارشاد جو دین پھیلا رہے ہیں یہ اصلی قطب ہیں, ان کی صحبت سے دعا بھی ملے گی, اصلاح بھی ہوگی, اور مجذوبوں سے کچھ نہیں ملتا. سمجھا؟ مجذوب سالک کا چپراسی ہوتا ہے. حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ پر جب قتل کی دھمکی دی گئی تھی تو دو مجذوبوں کا پہرا لگ گیا تھا تھانہ بھون میں. لوگوں نے کہا حضرت کسی دن آپ ان سے مل تو لیجیے, آپ کی جب سے آپ کے لیے ایسے خطوط آ رہے ہیں, جب سے یہ دو مجذوب رہتے ہیں باری باری سے ان کا پہرا لگا رہتا ہے. تو فرمایا کہ میں مجذوبوں سے ملوں؟ ارے میری نظر تو جازم پر ہے جو کھینچے ہوئے ہیں مجھ کو. جازم مانے کھینچنے والا, مجذوب مانے کھینچا ہوا. ہم کھینچے ہوئے کو کیا دیکھیں, میں تو جازم پر نظر رکھتا ہوں. وہ جانے جس کو ہماری حفاظت کرنی. اس لیے دوستو ہمیشہ باہوش سنت اور شریعت کے مطابق بابا کو تلاش کرو. اب معرومی کا یہ شعر سن لیجیے, ہی برادر کشتی بابا نشی, اے بھائیو اے بھائیو بابا کی کشتی میں بیٹھ کر. یہ کون لوگ ہیں؟ شریعت اور سنت کے مطابق, اور جن کا جس ایسا بابا تلاش کرو جو کسی بابا کا اس کا بھی کوئی بابا ہو, بغیر بابا والا بابا مت تلاش کر لینا. آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کسی سے تربیت نہیں کرائی, نہ کسی سے بیعت کی, نہ کسی سے بزرگ سے تربیت حاصل کی, اور انہوں نے بیعت شروع کر دیا. یعنی ان کا کوئی بابا نہیں, کوئی نسب نہیں, کوئی خاندان نہیں, شجرہ مقطوعہ ہے, اور وہ بابا بن گئے. تو یہ بابا یابا کا کام کر دے گا. یابا مانے سرکش, خود تو گمراہ ہے, دوسروں کی بھی گمراہ کر دے گا, کیونکہ اس کا پاور ہاؤس سے تعلق ہی نہیں. خود مربع نہیں بنا اور مربی بن گیا. ہی برادر کشتی ہے بابا نشی, آج طوفان ہے, گمراہی کا طوفان ہے. خانقاہ سے باہر نکلتے ہی جہاں جاؤ سینما کی ایڈورٹائز, بے پردہ عورتیں, ہر طرف گندے ماحول. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے بڑھ کر یہ طوفان نہیں ہے. یہ گمراہی کے طوفان میں آج بھی اللہ والوں کی کشتیاں موجود ہیں. معرومی فرماتے ہیں, اکثر نہیں کہتا, خوب سمجھ لو, معرومی فرماتے ہیں, ہی برادر کشتی بابا نشین, اے بھائیو بابا لوگوں کی یعنی اللہ والوں کی کشتی میں بیٹھ جاؤ. اور ایک نصیحت اور فرمائی کہ ذوف قطب در تنب و در روح میں, اگر اللہ والا بظاہر کمزور بھی نظر آتا ہو اور آپ محمد علی قلعے کی طرح بڑے پہلوان ہیں, تو آپ نہ سوچیے کہ میں تو 2.5-3 من کا باکسر ہوں اور ہر جگہ کشتی مارتا ہوں, اور یہ مولانا پیر صاحب تو ہمارے طاقت سے کم ہیں. تو میں ان کے جسم کی کمزوری کو مت دیکھو, ان کی روحانیت کو دیکھو. ذوف قطب در تنب و در روح میں, اقطاب اولیاء اللہ کا جسم کمزور ہو سکتا ہے, روحانیت کمزور نہیں ہوگی. اور ذوف در کشتی و در نوح میں, کشتی میں کمزوری تھی, کشتی میں کمزوری تھی کہ اتنی بڑی لوگوں کو کیسے لے کے جائے گی, جتنے بڑے طوفان کی آپ خبر دے رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام. تو ذوف در کشتی و در نوح میں حضرت نوح علیہ السلام, کشتی باندھ چلانے والا کمزور نہیں تھا, نبی تھا وہ. دیکھو یہ کشتی کو مت دیکھو کس کا مٹیریل کیا ہے, کشتی کا چلانے والا دیکھو. کشتی باندھ کیسا تھا حضرت نوح علیہ السلام, صاحب وحی تھے, اللہ کی رحمت, بسم اللہ کہنے سے چلتی تھی اور بسم اللہ کہنے سے رک جاتی تھی. ہمارے یہاں ٹیوب لائٹ ایک صاحب نے ایسی بنائی ہے, ایک دوست نے, کہ ایسے کھینچو تو جل جاتی ہے, پھر ایسے کھینچو تو وہی حرکت سے وہ بند بھی ہو جاتی ہے, کھینچنے ہی سے. تو یہ مثالیں بتا دیتا ہوں. بسم اللہ کہا کشتی چلنے لگی, بسم اللہ کہا کشتی رکی. اس زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجیے, آج بھی دین ان کا محفوظ ہے جو کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے, جو نہیں جڑے ہیں ان کے دین میں آپ بہت فرق پائیں گے, تجربہ کرو. اور جو صحیح جڑے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ ایک صاحب نے حج میں ٹیپ ریکارڈر خریدا, قرآن شریف کے کیسٹ لگائے, اب وہ بولتا ہی نہیں. ان کے دل میں وسوسہ آ گیا کہ شاید مجھے کوئی گڑبڑ مال مل گیا, ایک بجلی جاننے والا تھا, اس نے کھڑے ہو کر اس پلک کو اور یوں کر دیا ذرا سا, یعنی صحیح اتصال وصل تام ہو گیا, تار سے تار مل گیا, آواز آنے لگی, اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق ڈھیلا ڈھالا ہے, پھر وہاں سے تار, وہاں سے آواز نہیں آتی. ورنہ جس دن ان شاء اللہ تعالیٰ قلب اللہ سے صحیح جڑ گیا تب آپ یہی شعر پڑھیں گے جو خواجہ صاحب نے حکیم الامت کا حال بیان کیا. حکیم الامت نے تو نثر میں فرمایا تھا کہ الحمدللہ ہر وقت دل میں آواز آتی ہے اشرف علی یہ کر لو, اشرف علی یہ کام نہ کرو. باتیں تو ہیں, خواجہ صاحب نے اس کو نقل کر دیا. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں. اللہ والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہتا ہے, یہ کام مناسب نہیں, اس کام سے بچو. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں. یعنی بندہ اور اللہ کے درمیان میں جو رابطہ ہے, وربتنا علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ میں نے ان کے دلوں سے رابطہ قائم کر لیا تھا, مضبوط کر لیا تھا رابطہ. اللہ نے قرآن میں اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا وربتنا علی قلوبہم, یہ رابطہ ملتا ہے, اللہ سے تعلق قوی ہو جاتا ہے, اللہ سے تعلق قوی ہو جاتا ہے, ہر وقت میں ایک نئی جان عطا ہوتی ہے. یہ وٹامن کھا کھا کر کے اور پسندے اور یہ دودھ اور ڈبل روٹیاں کھا کر کتنے ہی طاقت پیدا کر لو, مگر وہ بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق سے قلب کو سکون نصیب ہو. حکیم الامت کو ایک شخص نے کانپور میں دیکھا کہ بڑے صحت سرخ اور چہرے پر رونق تازگی, وہ تو نور تقوی. مگر اس ظالم نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پیر کیا بوٹی کھاتے ہیں, کون سا کشتہ کھاتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے جا کے حضرت سے پوچھ لیا کہ ایک شخص پوچھ رہا تھا کہ تمہارے پیر کون سا کشتہ کون سی بوٹی کھاتے ہیں, ایسے تندرست نظر آتے ہیں, سرخ و سفید ہیں. حضرت نے فرمایا خفتی ہے وہ سائل, مگر سنو بتا دیتا ہوں. اب کہتے ہیں نا کہ اشرف علی کے پاس تعلق مع اللہ کا کشتہ ہے, اللہ سے تعلق کا کشتہ ہے, اس کی وجہ سے انسان قلب میں ہر وقت عجیب عجیب باہر دیکھتا ہے. ایک آرزو کے شکست سے بے شمار جانے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. مان لیجئے ایک آپ کی خواہش پیدا ہوئی دل میں, انتہائی محبوب ہے وہ خواہش, بہت ہی لذیذ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور آپ نے اس کو اپنے اللہ کی مراد سمجھ کر اپنی مراد کو آپ نے ذبح کر دیا ہے کہ میری مراد ٹوٹ جائے میرے اللہ کی مرضی قائم رہے, تو اس پر کیا انعام ملتا ہے؟ نیم جاں بستاند و صد جاں بحد, آدھی جان لے کر, مجاہدے میں غم ضرور ہوگا, آدھی جان لے کر اللہ تعالیٰ 100 جان عطا کرتا ہے. صوفیوں کو سالکوں کو مبارک ہو, یہ بری بری خواہشات نظر کی حفاظت, کانوں کو گانوں سے سننے سے حفاظت, زبان کو جھوٹ بولنے اور غیبت سے حفاظت, پردہ شرعی کا گھر میں اہتمام, تصویروں کو گھر سے نکالنا, ٹیلی ویژن کو بھگا دینا گھر سے اور وی سی آر کو ختم کر دینا, چہرے پر داڑھی رکھ لینا اور داڑھی کو ایک مشت رکھ لینا اور پیجامے کو ٹخنے سے اونچا کر لینا اور ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرنا, غرض کی پوری پوری شریعت اپنے اپنے گھر میں احد تل مقدور جتنا ہو سکے اس کو قائم کرنا حکم ہے. اس کا کیا انعام ملے گا؟ اس کا انعام ملے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ 100 جان عطا کر دیں گے. کہاں گالوں میں پڑے ہوئے ہو, ہر روح میں جا کر دیکھو ان گالوں کا کیا حشر ہوگا. جنازہ جس دن اترے گا یہ گال کیلے کھا جائیں گے, جلدی سے پھر اس پر اللہ کے نبی کی کھیتی جما لو. یہ گال آپ کے نہیں ہیں, یہ زمین چھن جائے گی, ایک دن کھیتی بھی چھن جائے گی, کیا کہو گے پھر؟ جب گال سڑ جائیں گے قبروں میں پھر داڑھی کیسے جماؤ گے وہاں؟ اب رہ گیا صاحب بغیر داڑھی کے گال بہت اچھا لگتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں آپ لوگوں میں جو بھی اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل کرے, اللہ اپنی رحمت سے, جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. لو بھائی یہ مزہ وہاں لے لینا, کلین شیپ رہنے کا مزہ. پتہ نہیں میں نے ادائیگی کیسے کی بھائی, غلط ادائیگی ہو تو معاف کر دینا, میں انگریزی سے واقف نہیں ہوں, لیکن ایک بیوقوف نے کہا کہ تو قرآن شریف سے داڑھی منڈانا ساری. اس نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کلا صوفا تالم کلا صاف کر. اس احمد کو گدھے سے پوچھنا چاہیے کہ یہاں تو مانے کچھ اور ہیں, کان مانے ہرگز نہیں, تم انقریب جان جاؤ گے. کلا سے مراد یہ کلا نہیں, کلا کے مانے مولوی ہمارے ادنا طالب علم سے پوچھ لو, کلا کے مانے ہرگز نہیں, ترجمہ دیکھ لینا. اور اس نے کہا دیکھو کلا صوفا صاف کرو مولانا, یہ تو ہم کو بے خوفی ہے.
بہرحال تو یہ گال بھی ہم سے چھیننے والے ہیں اور بال بھی چھیننے والے ہیں. جن بالوں کو دکھانے کے لیے انسان ننگے سر رہتا ہے, یہ قبروں میں بالوں کو لیے لیے کیڑے پھریں گے. آج کل یہ بھی انگریزی بال رکھ کر ننگے سر رہتے ہیں تاکہ دوسرے ہمارے بالوں کو دیکھیں اور ان کے بال کے جال میں پھنسے ہیں حسین لوگ. بھائی ٹوپی پہننا صالحین کی وجہ ہے, نیک بندوں کی وجہ ہے. ٹوپی فرض واجب نہیں ہے لیکن نیک بندوں کی وجہ ہے. اللہ کے پیاروں کی شکل صورت میں رہو, بس یہی پہچان تھرمامیٹر دے دیا آپ کو, دلیل ولیل زیادہ مت پوچھا کرو. جو لوگ دلیلوں میں رہتے ہیں ان کی دلیل ہو جاتی ہے. بس یہ کہو کہ اللہ کے پیارے کس طرح رہتے ہیں, بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی شکل میں اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اللہ کے راستے میں کچھ غم ہوگا, مثلا داڑھی رکھنے میں کچھ لوگ چڑھائیں گے, ارے ملا بن گیا آخر مولیوں کا سایہ پڑ ہی گیا, کیوں خانقاہ جاتا تھا نا, دیکھتے تھے داڑھی تو آگے, اس کو یہ کہہ دو اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, شاید کی محبت تمہیں مجھ سا نہ بنا دیتا. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تم داڑھی رکھ لو, یہ کہہ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی یا نہیں. اپنی بیویوں سے کہہ دو کیا میری بیویوں اگر تمہیں داڑھی سے نفرت ہے تو کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے سے بھی نفرت ہے؟ قیامت کے دن تم شفاعت کی امیدوار ہو تو نبی کس شکل میں نظر آئیں گے؟ لہذا اپنے شوہروں کو, بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کو داڑھی رکھنے کے لیے کہتی رہیں, ان کی مدد کریں اس کام میں کہ بھائی تم داڑھی رکھ لو, تمہاری شکل ہم چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جائے, تاکہ قیامت کے دن تم یہ کہہ سکو تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. نیک بندوں کی شکل اور جن کی جنہوں نے رکھ لی ہے. ہاں ایک بات اور سن لو بھائی, موچھوں کو کٹاؤ لیکن منڈانا بھی صحیح نہیں, منڈانا آدمی کو بازرگا نے بدت لکھا ہے. لہذا افضل یہ ہے کہ قینچی سے برابر کی جائے. بڑی بڑی موش والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. آپ نے چہرہ دیکھا ایران کے دو سفیروں کو, ان کی موچھیں بڑی بڑی تھیں, داڑھی موڑی تھی, آپ نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا مجھے بہت تکلیف ہوئی تم کو دیکھ کر, تم نے کس کے حکم سے ایسا کیا؟ اگر ہمارا رب ایران کا بادشاہ ہے, اس وہ یہی شکل پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا مگر ہمارا رب اس شکل کو پسند نہیں کرتا. آپ بتاؤ قیامت کے دن جس حالت میں مرو گے, جس حالت میں جو مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر اچانک ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں, ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں, ہارٹ فیل ہو رہے ہیں, 45 سال کی عمر, سادی صاحب مولانا شمیم احمد مدرسہ سہولتیا مکہ شریف, مولانا شمیم احمد صاحب ان کے سگے بھائی سادی 45 سال کی عمر تھی, کوئی بیماری نہیں, کسی قسم کا دل کا کبھی کوئی دورہ نہیں پڑا. خط ٹیلی فون آیا کہ چائے پی رہے تھے اثر کے بعد, چائے ہاتھ میں تھی, پیالی گر گئی اور لیٹ گئے, دل کی حرکت بند ہو گئی, ایک بال بھی سفید نہیں تھے. آج زیادہ لمبی زندگی کی مت چکر کرو, پتا نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی تھی, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی تھی کھڑی. ایک سانس بھی اللہ کی ناراضگی میں نہ جیو, پتا نہیں کس سانس میں بلاوا آیا. اگر کبھی نفس شیطان بہکا دے جلدی سے توبہ کر کے اس کے ہوا کے جال سے نکل آؤ, ہو سکتا ہے اسی حالت میں موت آ گئے. لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے نیک بندوں کی شکل عطا کر دے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت بھی نصیب فرما دے اور آپ کی سیرت بھی عطا کر دے. اب ایک شعر آپ کو سنائی دیتا ہوں جو فارسی کا ہے مگر بزرگان دین کا ہے. فرماتے ہیں کہ کشتگان خنجر تسلیم را, اللہ کے حکم پر جو اپنے سر و جان کی بازی لگا دے کہ اللہ کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے. کشتگان خنجر تسلیم را, اللہ کے حکم کے سامنے سر کو تسلیم کر دے اور خدا کے حکم پر عمل کر لے تو اس کو کیا ملے گا؟ کشتہ تو ہو گیا یہ, اللہ کے تلوار, اللہ کے حکم کے تلوار سے گناہ چھوڑ دیا اس نے, تو کشتہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کشتگان خنجر تسلیم را, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خنجر سے اس نے سر تسلیم کر دیا, یعنی مثل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن رکھی. اس کو ملے گا کیا؟ خواہش تو پوری نہیں ہوئی نا, کشتہ ہو گیا نا, لیکن اب ملے گا کیا؟ خواہش پوری کرنے کا، بری خواہش، گناہ کی خواہش کا مقصد کیا تھا؟ کہ جان خوش ہو جائے گی، جان میں جان آ جائے گی، مزہ آ جائے گا. لیکن دوستو جان کمزور ہوتی ہے گناہ، اللہ سے دور ہو کر جان لعنت والی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نہیں برستی، لعنت برستی ہے. اور جس کے جس سے جہاں جہاں گناہ آگے بڑھے گا وہاں تک اس کی لعنت بڑھتی ہی چلی جائے گی. لہذا دوسرا مصرع سوچ لو، کشتگانے خنجرے تسلیم رام، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نفس کی خواہشات پر چھری چلا دی، ان کو کیا ملتا ہے؟ ہر زمان آج غیب جانے دیگر، ہر سانس ان کو نئی نئی جان عطا ہو رہی. جن کو عطا ہو رہی انہیں سے پوچھ لو، آپ کو بھی عطا ہوگی انشاءاللہ. آپ ان کے بن کے تو دیکھو، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا. آپ کو ایک دن اللہ کا بننا ہے. آج بیوی بچے دکان کاروبار چھوٹنا ہے، قبر میں جب جنازہ اترے گا تو یہ مجبوراً اللہ کا بننا پڑے گا. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ جب اللہ کی مرضی پر زمین کے اوپر نہیں چلے تو زمین کے نیچے کیا ہے؟ وہ تو دار الجزا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہر وقت اتنی بڑی سلطنت کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہے کہ ہر سانس اس کو نئی جان عطا ہو رہی ہے. شیر تو بظاہر شیر ہے مگر بڑی حقیقت ہے. ہر زمان غیب جانے دیگر، عالم غیب سے اللہ کے سالکین کو، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو اور اپنے نفس سے مقابلہ کرنے والوں کو ہر وقت ایک نئی جان عطا ہو رہی ہے. ہر زمان از غیب جانے دیگر، ہر وقت عالم غیب سے نئی نئی جان عطا ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ دیکھا آپ نے، یہ نئی نئی جان لے لو، یہی جان کام دیتی ہے جس سے اللہ راضی ہو. اور جس جان سے اللہ ناراض ہے، لاکھ وٹامن کھاؤ. یہ سب ہمارے ایک دوست ہیں تکشیلا میں، حکیم امیر احمد صاحب، دبلے پتلے، ہڈی ہی ہڈی ہے، گوشت ہی نہیں، لیکن بڑے مجذوب بزرگ آدمی. انہوں نے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ بھائی معاشرے میں کیسا دیندار ہم رہ سکتے ہیں؟ اتنے بڑے معاشرے کو بدلنا، اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑے گا؟ اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑے گا؟ اس مجذوب نے جواب دیا، ابھی ہے وہ تکشیلا، انشاءاللہ کبھی آئے گا تو ملاقات کرا دوں گا. اس نے کہا کہ اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا مگر خود تو پھوڑ سکتا ہے. کاش کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے کو ہم فدا کر دیں، بس ہمارا کام بن گیا، دنیا بدلے نہ بدلے. کیا بات کی اس نے کہ اکیلا چنا تو بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، خود پھوٹ سکتا ہے. کانچے ہے نا شہید، پھوٹ گیا، اللہ کے راستے پر جان دے دو بس انشاءاللہ کام بن گیا. ایک دفعہ وہ دعا مانگ رہا تھا تو کہہ رہا تھا، اللہ میاں میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا کر دی، اور ایسے بھی کر رہا تھا. یعنی عجیب بھائی، مجذوبوں کی نقل مت کرنا. کتنا تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں یہ ہاتھ آپ کے بنائے ہوئے ہیں، آپ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. مگر ایک بزرگ کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی دعا میں کہ اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے، اے اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر مہربانی کرو. بڑی پیاری دعا ہے، مجھے بہت پسند ہے دعا، بہت پسند ہے دعا. دنیا میں دو دعا مجھے بہت پسند آئی، نمبر ایک خدا سے خدا کو مانگنا، اللہ سے اللہ کو مانگنا، اس سے بڑھ کر مجھے کوئی دعا لذیذ نہیں. اور دوسرے یہ کہ اللہ آپ کا نام بہت بڑا ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر رحم کر دی. سبحان اللہ، دعا تو بس یہی ہے. ہر زمان غیر جانے دیگر، اللہ تعالیٰ ہر وقت اولیاء اللہ کو جو جانے عطا ہو رہے ہیں ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے. اچھا بھائی، آج کا مضمون ختم ہو گیا، میرے لیے کچھ عمرے کا انتظام ہو رہا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعے کو ملاقات نہ ہو، ہو سکتا ہو بھی جائے. تو آپ لوگوں سے دعا کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کام بنا دے سب کام، اور عمرے کے لیے اللہ کے گھر جانے میں آپ کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ میں وہاں جا کر مال لاؤں گا انشاءاللہ، اپنے اللہ سے آپ لوگوں کے لیے مال مانگ کے لاؤں گا. جیسے بابا دادا کے پاس جائے تو دادا مالدار ہو تو دادا سے لا کے اپنے بچوں سے کہتا، دیکھو ہم نے اپنے بابا سے مانگا ہے، ابا سے، میں اپنے ربا سے آپ کے لیے انشاءاللہ مانگ کے لاؤں گا اور وہاں بھی مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو موانے ہیں کچھ وہ دور ہو جائے تو انشاءاللہ دو چار دن میں بھی سفر ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے جمعہ تک اگلے ہفتے میں سفر ہو، مگر انتظام ہو گیا ہے الحمدللہ. کچھ چیزیں ہیں وہ کاغذاتی کاروائی وہ ہو جائے. دوسری کہ میری غیر موجودگی میں یہاں بیان مولانا مظہر صاحب کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ بھی مولانا شاہ امر الحق صاحب دام الرکاتہم، میرے شیخ اور مرشد مولانا امر الحق صاحب دام الرکاتہم کے وہ بھی خلیفہ ہیں. مسجد نبوی سے ان کو اجازت دی گئی. مطلب یہ نہیں کہ میرے جانے کے بعد خانقاہ کو آپ بالکل سنسان کر دیں. یہ حق محبت کے خلاف ہے, یہ حق محبت کے خلاف ہے. تو اس لیے خانقاہ کو آباد رکھیے اور ان کی بات سے بھی انشاءاللہ نفع ہوگا. میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دل اور زبان دونوں عطا کر دے, کیونکہ بھائی جب بڑے بوڑھے مرتے ہیں تو پھر بچے ہی تو کام کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا شاہ روحن صاحب رحمۃ اللہ نے زندہ, آج ان کی جگہ پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے. بڑے جب جاتے ہیں دنیا سے تبھی تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مرید یہاں بیٹھے ہیں. جب بڑے چلے جاتے ہیں تو بھائی چھوٹوں سے کام لیا جاتا ہے. یہ کرسی خالی نہیں رکھتا اللہ, قیامت تک یہ کرسیاں بھری رہیں گی. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے قصبہ کالونی میں ایک مسجد کے لیے اعلان کیا تھا, آج سے دس میں رخا جانے جیسے پی لے باپ ہماری بھومی کی طرف اپنی کرم کا ہاتھ بڑھائیے اور اپنے قریب ہونے کے صدقے میں ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. تقوی والی زندگی نصیب فرما دیجیے. گندے کاموں سے برے کاموں سے نہایت نفرت, سخت کراہت اور اپنی خصوصی حفاظت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو تزکیہ عطا فرما کر تقوی والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے خدا ہم سب کو اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل فرما دیجیے. ہمارا منہ چھوٹا ہے, کہتے شرم بھی آتی ہے, لیکن اگر ہم آپ سے نہ مانگیں تو ہم کس سے مانگیں. اس لیے آپ کریم ہیں اور آپ کی رحمت سے ہم فریاد کرتے ہیں کہ ہم نااہلوں پر فضل کر دیجیے اور نیکوکاروں کے آپ رب ہیں اور گنہگاروں کے بھی آپ رب ہیں. اے اللہ ہماری تمام اصلاحات فرما دے اور ہم میں سے جس کو جو پریشانی ہو اس کی پریشانی دور فرما دے. عورتوں کو بیٹیوں کو میری تمام جو سامعین سامعات آتی ہیں اور جو ہمارے سامعین کرام ہیں, کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جس کو جو بھی جسمانی روحانی بیماری ہو اس کو شفا کاملہ عاجلہ مستمل عطا فرما, اور جس کو روزی کی پریشانی ہو اس کو روزی عطا کر دے. یا اللہ جس کی بیٹیوں کی شادی رکی ہو ان کو اچھا رشتہ عطا فرما دے. یا اللہ جن کے بیٹے نالائق ہو رہے ہیں ان کے اولاد کو لائق بنا دے, جن کی بیٹیاں سب کو لائق بنا دے. یا اللہ اپنے احمد سے جو بے روزگار ہو چکے ہیں بعض خصوصی حالات کی بنا پر ان کو روزگار اور رزق کا دروازہ کھول دے کے لیے, جن کے دل میں ہر وقت پریشانی وسوسے اور غم و حزن مایوسیاں تاری ہیں, اللہ ہمارے دلوں میں اپنی رحمت کی امیدوں کے بے شمار چاند اور بے شمار آفتاب روشن کر دیجیے. اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.